مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ہارٹ آف ایشیا کانفرنس۔ سامعین، آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ کانفرنس افغانستان سے متعلق ایک مشاورتی عمل ہے جو 2011 میں ترکی نے افغانستان میں استحکام اور معاشی تعاون کے لیے کچھ آبجیکٹیوز اور گولز کے ساتھ شروع کیا تھا۔ آج اسلام آباد میں اس کی پانچویں کانفرنس تھی جس میں 17 ممالک اور 12 عالمی تنظیموں کے وفود نے شرکت کی۔ کانفرنس کے اختتام پر اسلام آباد اعلامیہ کے نام سے ایک مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا گیا ہے جو 43 نکات پر بتایا جا رہا ہے کہ مشتمل ہے۔ آج ہم مختلف پہلوؤں سے اس کانفرنس پر، اس کی سگنیفیکنس پر اور اس کا جو ابھی تک آؤٹ کم ہمیں نظر آ رہا ہے اور سائڈ لائن پہ جو اہم میٹنگز ہوئی ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ اور اس کانفرنس کی ایک اہم بات جو بھارتی وزیر خارجہ ہے سشما سوراج اور افغان صدر غنی کی اسلام آباد میں آ کر اس کانفرنس میں شرکت کرنا تھی، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا کہ بھارت اور پاکستان کے مابین جامع مذاکرات جو کافی عرصے سے تعطل کے شکار تھے، اس کی بحالی پر بھی دونوں ممالک کے مابین اتفاق ہوا ہے۔ اس پیش رفت کو خطے کے لیے کافی اہم قرار دیا جا رہا ہے اور یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس کے دور رس مثبت اثرات جو ہیں وہ خطے پر پڑیں گے۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کریں گے۔ اس پروگرام میں آپ بھی شرکت کر سکتے ہیں۔ ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-777-89 نمبر، ایک دفعہ پھر 0800-777-89 پہ اب سے 15 منٹ بعد آپ کال کر کے اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ اور آج کے شرکا میں سامعین شامل ہیں، سب سے پہلے تو ہمارے رپورٹر ہیں اسلام آباد سے محمد اشتیاق صاحب، وہ اس کانفرنس کا جو اعلامیہ ہے، جو نکات سامنے ابھی تک آئے ہیں اس پہ وہ ہمیں بتائیں گے، ساتھ آج کیا سرگرمیاں رہیں وہ ان سے ہم جاننا چاہیں گے۔ لیکن باقی مہمان میں ہمارے ساتھ شامل ہیں زبیر بابک ارخیل صاحب، آپ انڈیپینڈنٹ اینالسٹ سینئر صحافی ہے، کابل سے ہمیں جوائن کریں گے، کابل ہی سے۔ فرا صوبہ جو ہے اس کے گورنر آصف ننگ صاحب کو بھی ہم نے مدعو کیا ہے، وہ بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ پاکستان سے دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر سید نذیر صاحب، اور پاکستان ہی سے ایک سابق سفارتکار شمشاد احمد خان صاحب بھی ہمیں کچھ دیر میں جوائن کریں گے۔ اس کے علاوہ یہاں امریکہ سے ہمارا ساتھ دیں گے ڈاکٹر محمد تقی صاحب، اور بھارت سے ہمارے ساتھ ہوں گے ستیش مشرا جی۔ جو مہمان ہمارے ساتھ ہیں ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں اسلام آباد، ہمارے رپورٹر محمد اشتیاق ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم اشتیاق صاحب۔
جی السلام علیکم۔
جی اشتیاق صاحب، بتائیے گا یہ جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، اس کے اہم باتیں اس میں کیا ہے؟
جی آپ نے بالکل درست فرمایا کہ یہ 43 نکاتی ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، جس کی سب سے خاص بات تو یہ ہے کہ تمام ہی جو شرکا تھے انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ افغانستان میں امن و مصالحت کا عمل ہونا چاہیے، اور اس کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق یہ کہا گیا کہ امن کا حصول سب کا مقصد ہے اور اس کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ عدم مداخلت اور بطور آزاد ریاستوں کے ایک دوسرے کا احترام جو ہے وہ بھی کیا جانا چاہیے۔ اعلامیہ میں اس بات پر بھی اتفاق ہوا کہ خطے کو جو درپیش دہشت گردی کے خطرات ہیں، اس کا ذکر کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا کہ افغانستان اس سلسلے میں یا اس مسئلے سے نمٹنے میں صفحے اول کے ملک کے طور پر کام کر رہا ہے اور اس دہشت گردی کا مقابلہ کر رہا ہے، جس کی سب کو مدد کرنی چاہیے۔ دہشت گردی کے خلاف مل کر کوششیں کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا، جبکہ یہ بھی کہا گیا کہ دہشت گردی کے جو خاتمے کے لیے تمام تنظیموں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جائے، جن میں القاعدہ اور داعش کا بھی ذکر کیا گیا۔ خود افغان جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بھی بعد میں جو ایک نیوز کانفرنس کی اس میں بھی یہ کہا گیا کہ یہ جو تمام ممالک جو خطے کے ممالک ہیں ان کی طرف سے جو عزم کا اظہار کیا گیا ہے یہ خوش آئند ہے افغانستان میں امن کے لیے. انہوں نے اس سلسلے میں خاص طور پر حلیف ممالک یعنی امریکہ اور چین کا بھی ذکر کیا کہ ان کی طرف سے بھی اس سارے عمل کی حمایت کا جو عزم کا اعادہ کیا گیا ہے یہ خاصا خوش آئند ہے. تو تمام ممالک کا اس بات پر اتفاق تھا کہ افغانستان کی میں امن اور اس کے علاوہ پورے خطے کی جو معاشی خوشحالی ہے اس کے لیے سب کو مل کر کام کرنا چاہیے. یہی سب سے بنیادی نقطہ تھا. اس کے علاوہ آپ نے جیسے شروع میں ذکر کیا اسی موقع پر جب یہ کانفرنس جاری تھی تو یہ ایک بہت ایک اس حوالے سے یونیک یا ایک منفرد اپرچونٹی تھی افغانستان کے لیے کہ وہ اپنا موقف عالمی برادری کے سامنے بھی رکھ سکے. وزیر اعظم نواز شریف کی سرکاری رہائش گاہ پر ایک اور اجلاس ہوا جس میں افغان صدر بھی شریک تھے, امریکہ کے نائب وزیر خارجہ بھی وہاں موجود تھی. تو ایک سہ افریقی اجلاس ہوا جس میں بعد میں چین کے وزیر خارجہ بھی شامل ہوئے. تو اس میں بھی افغانستان میں امن و مصالحت کے عمل کی مکمل حمایت کا اعلان کیا گیا. اس کے علاوہ ایک اہم جو اجلاس یا کانفرنس یا میٹنگ اسلام آباد میں ہوئی جس میں افغانستان, یورپی یونین اور امریکہ کے نمائندے اس میں شریک تھے.
اوکے, یہ سائڈ لائن پہ بالکل کچھ بائی لیٹرل اور ٹرائی لیٹرل میٹنگز ہوئی ہیں اس پہ ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں. لیکن واپس آتے ہیں, آپ نے جس مشترکہ اعلامیے کا ذکر کیا وہ تو ظاہر ہے خانوں کو سب کچھ جو کہا گیا اس میں وہ کافی اچھا لگا, لیکن اس ان چیزوں پر ان نکات پر عمل درآمد کے لیے جو شریک ممالک کے نمائندے تھے انہوں نے کچھ تجاویز بھی دی ہیں یا نہیں؟
جی, اس اعلامیہ کے بالکل جو آخری چند نکات ہیں ان میں خاص طور پر یہ اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اعتماد سازی کے لیے اقدامات کیے جائیں. اس ان اقدامات میں تاکہ جو بھی تجاویز ابھی یا جو ایک طریقہ کار طے کیا گیا ہے اس پر عمل درآمد ہو. ان سی بی ایمز میں یہ بھی تھا کہ دہشت گردوں کے خلاف جو کاروائی ہے اس کو حقیقی معنوں میں بلا تفریق بنایا جائے. اس کے علاوہ دہشت گردوں کو جو ملنے والی مالی معاونت ہے اس کا تدارک کیا جائے, اور خطے کے تمام ممالک ہی ایک سنجیدگی کے ساتھ اور ایک دوسرے کی جو خود مختاری ہے ممالک کی اور ان کا پاس کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ کسی صورت بھی عدم مداخلت نہیں کریں گے اور عدم مداخلت کی پالیسی پر کاربند رہیں گے. تو یہ وہ سی بی ایمز یعنی اعتماد سازی کے نکات تھے جن پر زور دیا گیا ہے تاکہ یہ جو اعلامیہ ہے اس کو حتمی طور پر یا ان لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اس پر عمل درآمد ہو سکے.
اوکے, اب ہمیں بتائیے گا کہ سائڈ لائن پہ کن کن کے بیچ میں اور کیا کیا میٹنگز ہوئی ہے آج؟
جی, جو سائڈ لائن پہ جو اہم اجلاس تھے وہ تو وزیر اعظم کی سرکاری رہائش گاہ پر ہوئے جہاں صدر موجود تھے, اس کے علاوہ امریکہ کے نائب وزیر خارجہ موجود تھے. تو ایک سہ فریقی اجلاس ہوا. اس اجلاس میں پاکستان کی طرف سے بتایا کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف کس طرح کی کاروائی کی جا رہی ہے اور پاکستان کس طرح افغانستان میں امن و مصالحت میں کردار ادا کر سکتا ہے اور اب تک اس سلسلے میں جو بھی کوششیں کی گئی ہیں. بعد میں اسی ہی جو سہ فریقی اجلاس تھا یہ ایک چار فریقوں پر مبنی اجلاس میں تبدیل ہو گیا جب کہ وزیر خارجہ بھی اس میں شریک ہو گئے. پاکستان کی طرف سے ایک بار پھر یہ اس خواہش کا اظہار کیا گیا اور یہ پیشکش بھی کی گئی کہ وہ اپنی تمام تر اثر و رسوخ استعمال کرے گا افغانستان میں امن کی بحالی کے لیے, اور اگر اس سلسلے میں افغانستان پاکستان کو کہے تو یہ ضرور.
اوکے,
اس کے علاوہ جو ایک میں نے آپ کو ذکر کیا کہ امریکہ کی سربراہی میں کہیے وہ ایک اجلاس ہوا جس میں امریکہ, یورپی یونین اور افغانستان موجود تھے, جس میں 2016 میں افغانستان سے متعلق جو کانفرنس ہو رہی ہے برسلز میں اس کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا.
اوکے، بہت شکریہ آپ کا اشتیاق صاحب، اور آئندہ بھی اس موضوع پہ آپ سے ہم اپڈیٹس لیتے رہیں گے، تھینک یو سو مچ۔ اب ہم آتے ہیں بریگیڈیئر سید نذیر صاحب آپ کی جانب، آپ ہمیں بتائیے گا کہ یہ جو کانفرنس ہیں یہ کتنی مددگار ثابت ہوئی ہے، جب افغانستان میں ہم امن و امان کے قیام کی اور معاشی تعاون کی ہم بات کرتے ہیں، اور یہ بھی ساتھ بتائیے گا کیونکہ یہ پانچویں کانفرنس تھی، اس سے پہلے بھی چار جو کانفرنسز ہیں وہ ہو چکی ہیں، اگر ہم دیکھیں تو اس کا اعلامیہ جو ہے وہ کچھ زیادہ مختلف نہیں تھا، وہی نکات رکھے گئے ہیں گزشتہ چار کانفرنسوں میں بھی، اگر ہم موازنہ کریں جو اس میں رکھے گئے ہیں کہ انتہا پسند تنظیموں کے خلاف بلا تفریق کاروائی، امن مذاکرات کو آگے بڑھانا، ساتھ معاشی تعاون جو ہے خطے کے مختلف ممالک میں اس کو بڑھاوا دینا، تو یہ بتائیے گا کہ وہ اہداف کہاں تک حاصل ہوئے ہیں؟
شکریہ شہناز، یہ جو نکات تو بہت سارے ہیں اور آپ نے صحیح بتایا کہ اس پر عمل درآمد کے لیے کیا میکینزم ہے، اور پچھلے جو اجلاس ہوئے تھے جس کو ہم استنبول پروسیس کہتے ہیں وہ کہاں تک پہنچائے، تو ظاہر ہے یہ جو کانفرنس تھی اس میں جو علاقائی ممالک تھے جو کہ افغانستان کے ارد گرد ہیں ان کا کردار بڑا ضروری ہے، اور دوسری طرف پر پاکستان اور ہند کا جو کردار ہے، اور اسپیشلی جہاں پر افغانستان کا ساحل استعمال ہوتا ہے، اور دوسری طرف یہ جو ٹرائنگل ہے یہ بڑا تھوڑا سا اس میں زیادہ بے اتفاقی بھی آ چکی تھی اور دوسری طرف اعتماد بھی بالکل ختم ہو چکا تھا، اور تیسری بات یہ کہ الزامات بھی مسلسل لگ رہے تھے، تو میرے خیال میں کہ اس کانفرنس کے اگر اوور آل دیکھا جائے تو اس پر دو چیزیں تھیں، ایک تو افغانستان کا امن جس کے لیے یہ کانفرنس بنیادی نقطہ اس کا تھا، اور دوسری بات یہ تھی کہ دہشت گردی خواہ کسی شکل میں ہو کہیں پر بھی ہو اس کے خلاف ایک مشترکہ کوشش کرنا، میکینزم بنانا، اور تیسری بات یہ تھی کہ یہ جو خطے کے ممالک جو پراکسی وار یا ایک دوسرے کے اس میں مداخلت کرتے ہیں یا سوورنٹی کا جو مسئلہ ہے اس کو صحیح معنوں میں تسلیم کیا جائے، مداخلت میں کی جائے، اور اگلی بات باقی وسطے جو نکلتے ہیں کہ پیپل ٹو پیپل کنٹیکٹ ہو، کنیکٹیویٹی ہو، ایجوکیشن ہو، ٹریڈ ہو، اور اس کے علاوہ ایک دوسرے پر اعتماد سازی، سی بی ایمز وغیرہ ہو، کلچرل وغیرہ، میں نے بہت سارے ایشوز اس میں آ جاتے ہیں، لیکن جب ہم بنیادی نقطوں کو دیکھتے ہیں تو میرے خیال میں کہ ایک شروعات اچھی اس لیے ہوئی تھی کہ ڈیڈ لاک آ چکا تھا، ایک طرف افغانستان میں جو امن کا پروسیس تھا وہ رک گیا تھا ملا عمر کے موت کے خبر کے بعد، اور دوسری طرف پر پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات بہت کشیدہ ہو چکے تھے، اور اس کے بھی جو اثرات تھے وہ افغانستان پر پڑ رہے تھے اور افغانستان کے اثرات پر پاکستان پر پڑ رہے تھے، تو اس لحاظ سے اگر اس کو دیکھا جائے تو دونوں میں بریک تھرو ہوا ہے، بریک تھرو یہ ہوا ہے کہ وہاں پر جو کمپریہنسو ڈائیلاگ کمپوزٹ کی بجائے کمپریہنسو نام دیا گیا اور وہ شروع ہوں گے، اور دوسری طرف پر یہ بھی بات ہوئی کہ افغانستان میں جو عمل کا عمل ہے وہ دوبارہ اس کے لیے پاکستان جو کردار ادا کر سکتا ہے وہ ادا کرے گا، اور اس میں جو پریکٹیکل اسٹیپ جو آپ نے وہ اپنے اس سے بھی نمائندے سے بھی پوچھا جس نے رپورٹ کیا کہ کیا میکینزم ہوگا، تو میکینزم تو یہ ہے کہ پاکستان اپنے سنسیورٹی، افغانستان اپنے سنسیورٹی، اور اس کے علاوہ جو طالبان کی لیڈرشپ ہے اس کو کس حد تک قائل کیا جائے کہ وہ مذاکرات کے ٹیبل پر آ کر آیا، سب سے پہلے جنبندی کا مسئلہ یا وائلنس کو ختم کرنے کا اس کو ٹیکل کیا جائے اور پھر آگے بڑھے جاؤ، جو بڑی بات میں اس میں سمجھتا ہوں وہ اچھی یہ تھی کہ پاکستان، ہندوستان اور افغانستان اپنے مسائل کو میڈیا یا اس قسم کے بیانات جس میں ریٹرک ہوتا ہے اس کا ارغمال نہ بنا لے، بلکہ ایک دوسرے سے بات کرے، ایک دوسرے پر اعتماد کرے، اور ایک دوسرے کو اپنے جو ان کے تحفظات ہیں وہ پہنچائیں، اور اس کو ختم کرنے میں مطلب ہے کہ جو ڈپلومیٹک چینل ہے یا بیک ڈور ڈپلومیسی ہوتی ہے یا اس کے علاوہ باقی جو چینلز ہیں ان کو استعمال کیا جائے، تو میرے خیال میں کہ اس سے معاملات مزید بگڑیں گے نہیں بلکہ بہتری کی طرف چلے جائیں گے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے یہ جو سائڈ لائن پر جو ٹاکس ہوئی تھی وہ بھی اوور آل جو کانفرنس کو ری انفورس کرنا تھا, ایک قسم کا پریکٹیکل قدم یہ تھا کہ سائڈ لائنز پر یہ ملاقاتیں ہو گئی اور ان ملاقاتوں میں اسپیشلی انڈیا اور پاکستان کے درمیان اور اشرف غنی صاحب اور پھر ہمارے پرائم منسٹر اور چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ, اور اس کے علاوہ جو دو ضامن چین اور امریکہ کی شرکت, تو میرے خیال میں اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ ان سب باتوں کو ری انفورس کرتا ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک ٹائم ٹیبل, ایک ٹائم لائن جو ہے, ایک شیڈول جو ہے آگے بڑھنے کے لیے میرے خیال میں کہ طے ہو جائے گا.
اوکے جی, ڈاکٹر تقی صاحب آپ نے ہمیں یہاں امریکہ سے جوائن کیا ہے, آپ کی جانب ہم آنا چاہیں گے. یہ جو ہم نے چار کانفرنسز جو ہے اس کے اعلامیے پورے میں نے پڑھے ہیں, وہ آلموسٹ ایک جیسے اس کے نکات ہیں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے ان نکات پہ جو تجاویز دی گئیں, اس پر عمل درآمد ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. تو یہ بتائیے گا کہ اس کی وجوہات جو ہیں وہ آپ کیا دیکھتے ہیں, کیوں نہ ہو سکا؟
وجوہات تو کچھ 40-45 سال پرانی ہیں. آپ کو شاید یاد ہو, اور بریگیڈیئر صاحب کو تو یقیناً یاد ہوگا, 1988 مئی 15 کو 1988 کو پاکستان اور افغانستان کے مابین جنیوا ایکارڈ سائن ہوا تھا. اس زمانے میں سوویت یونین افغانستان میں موجود تھا اور سوویت انخلا کی بات تھی. اس کا جو پہلا انسٹرومنٹ تھا, دو اگریمنٹ تھے, اس میں پہلا جو تھا وہ پرنسپلز آف میوچل ریلیشنز ان پرٹیکولر نان انٹرفیئرنس اینڈ نان انٹروینشن, یعنی ایک دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرنا اور نان انٹروینشن جو ملٹری انٹروینشن ہے. تو 1988 سے تو کم از کم یہ یعنی لکھت پڑھت میں یہ بات ہوتی رہی ہے کہ در اندازی نہیں ہوگی. پریکٹیکلی کیوں ہوتی ہے, اس میں ملکوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں, پاکستان کے اپنے مفادات ہیں, اور پاکستان کے کچھ خدشات جو ہیں وہ ہندوستان کی بابت ہیں, کچھ خدشات جو ہیں وہ ڈیورن لائن کے حوالے سے ہیں, اور متاسفانہ بدقسمتی سے پاکستان نے بہت عرصے سے جو جنگجو لوگ ہیں جیسے طالبان یا اور متفرق کشمیری مجاہد جن کو کہا جاتا ہے, ان کو فارن پالیسی ایگزیکیوٹ کرنے کا ایک ذریعہ بنائے رکھا ہے بہت عرصے سے. اچھے ابوے کی بحث میں نہیں جاتا, لیکن بہرحال حقیقت یہ ہے.
اوکے, یعنی ایکسٹرنل جو فیکٹرز ہیں وہ بھی آپ کے خیال میں اس وجہ سے, خاص طور پر آپ کے الفاظ میں پاکستان کی جو دخل اندازی ہے وہ ایک فیکٹر ہے کہ گزشتہ جو کانفرنسز ہوئی ہے اس کے جو مشترکہ اعلامیے سامنے آئے ہیں ان کے نکات پر؟
کانفرنسز تو جب ہوئی ہیں سو ہوئی ہیں. میں تو پچھلے 2.5 ہفتے کی بات آپ سے کر دیتا ہوں. نومبر کے آخر میں 20-22 جہادی, پاکستانی جہادی جو افغانستان میں مارے گئے خوست کے صوبے میں, ان کے جنازے پاکستان کے سیٹلڈ ایریا تیمرگرہ میں جو لوور دیر ہے وہاں پر لا کر وہ کھلے عام ان کے جنازے ہوئے. اس میں لوکل ایک ناظم نے شرکت کی اور اس طرح کے لوگوں نے کی. ان کی ویڈیوز موجود ہیں, ان کی تصویریں موجود ہیں, ان نعروں کی آوازیں موجود ہیں, ترجمے موجود ہیں جو وہاں پہ لگائے گئے. اس کے بارے میں پاکستان کے سول اور فوجی حکام بالکل خاموش ہیں, کچھ بات انہوں نے نہیں کی. یہ گزشتہ کل کندھار کے ایئرپورٹ پر جو حملہ ہوا ہے افغانستان میں طالبان کا حملہ, 37 لوگ اس میں کم از کم مارے گئے ہیں اور درجنوں اور جو ہیں وہ زخمی ہیں. تو یہ چیزیں جب ہوتی ہیں تو سوالات تو اٹھتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, اور افغانستان میں ان کا کیا مقصد ہے کام کرنے کا. بہرحال آپ کا سوال بنیادی طور پہ سے کہ پہلے کیا ہوا اور آئندہ کیا ہونا چاہیے. لائے عمل غالباً صدر غنی نے اپنی تقریر میں ایک اشارہ جو ہے وہ آج دیا اس کے بارے میں. انہوں نے یہ کہا کہ استنبول پروسیس میں ایک ویریفیکیشن یعنی جانچ کرنے کا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ جتنی باتیں کی گئی ہیں آج کہ پاکستان نے کہا کہ ہم افغانستان کی سالمیت و خود مختاری اور ساورنٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, تو کافی کاروائی کے طور پہ تو بڑی اچھی بات ہے. پریکٹیکلی یہ کتنی اس پر عمل ہوگا؟ عمل تو ہوگا, اور اگر نہیں ہوگا تو اس کی جانچ کا جو ہے وہ ذریعہ نکالا جائے. جنیوا ایکارڈ جس 1988 جس کا میں نے ذکر کیا, اس میں بھی دو ضامن تھے, روس اور اس زمانے کا سوویت یونین اور امریکہ. وہ ایکارڈ تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان براہ راست تھے, اس میں مجاہدین انوالو نہیں تھے ایز سگنیٹوریز. اسی طرح کی کوئی ٹیمپلیٹ جو ہے وہ اختیار کی جا سکتی ہے آئندہ کے لیے بھی, اور اس میں جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ چین اور امریکہ ضامن تھے, ممکن ہے کہ ایک یا دو اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے, کیونکہ نیٹو کی خاصی بڑی پریزنس موجود ہے افغانستان میں اور بڑی لمبی کمٹمنٹ ہے ان کی آئندہ 8-10 سال کے لیے وہ مزید کمیٹیڈ ہیں, تو اس طرح کے ضامن لیے جا سکتے ہیں. اور اگر پاکستان کی طرف سے یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم وہاں پہ در اندازی نہیں کریں گے تو ہم اس کو فیس ویلیو پہ لیتے ہیں.
ٹھیک ہے ڈاکٹر تقی صاحب, لیکن ایسے میں پھر یہاں پہ یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ آپ نے ایکسٹرنل فیکٹرز کی بات کی کہ اس وجہ سے افغانستان کے حوالے سے جو مختلف تجاویز آتی ہیں اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے گزشتہ سالوں میں, لیکن پھر ایسے میں پورا ملبہ جو ہے وہ ایکسٹرنل فیکٹرز یا پاکستان پر ڈالنا وہ کہاں تک مناسب ہے جب یہ بات کی جاتی ہے, اور کسی حد تک ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ افغانستان کے اندر ہم دیکھیں تو بہت سے ایسے ایشوز ہیں جس پر صدر غنی اور عبداللہ عبداللہ جو ہیں وہ ایک پیج پر نہیں ہے. ندرن الائنس جو ہیں ان میں بھی دو گروپس ہمیں نظر آ رہے ہیں, تاجک اور ازبک دوستم جو ہے وہ کافی فعال ہمیں نظر آ رہا ہے, ان کا بھی ایک کردار ہے. طالبان کی انسرجنسی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں, تو پھر افغانستان کے اندر جو حالات ہیں وہ بھی تو ذمہ دار ہیں کسی حد تک.
دیکھیے جی, اس طرح تو پاکستان کے اندر بے تحاشا مسائل ہیں. کراچی کا مسئلہ اپنا ہے, پاور پروجیکٹس کا مسئلہ ہے, کرپشن کا مسئلہ ہے, دسیوں مسئلے ہیں, بلوچستان کا مسئلہ ہے, تو اس کا ذمہ دار افغانستان تو نہیں ہے, ہندوستان تو نہیں ہے, چین تو نہیں ہے. ہر ایک ملک کے اپنے مسائل ہیں, ہر ایک ملک کے اپنے ایتھنک ڈائمینشن ہے. کئی جگہ پاکستان کے اندر سیکٹیرین ڈائمینشن ہے, فرقہ وارانہ مسائل ہیں. تو اس کا فوکس وسطی ایشیا کانفرنس کا, قلب ایشیا کانفرنس کا فوکس جو ہے وہ اکنامک ٹائز اور ریجنل سیکیورٹی جو ایک دوسرے کو امپیکٹ کرتی ہے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان مسئلہ اتنا ہے کہ جو طالبان افغانستان میں لڑ رہے ہیں ان کی لیڈرشپ اور ان کی پشتی بانی اگر پاکستان سے ہو رہی ہے, جو کہ نظریہ آتا ہے کہ ہو رہی ہے, جو انٹرنیشنل مطبوعات کے حوالے سے کہا جا سکتا ہے, اتنی حد تک پاکستان اپنا کردار ادا کرے, ان کو افغانستان کے اندر ان کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں یا ان کو تخت پہ بٹھاتے ہیں یا ان کے ساتھ لڑائی لڑتے ہیں, وہ افغانوں کا اندرونی مسئلہ ہے. جنرل دوستم کے ساتھ افغان چاہے لڑائی لڑتے ہیں یا ان کو نائب صدر بناتے ہیں, یہ افغانوں کا مسئلہ ہے. جس طرح افغانوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ پاکستان کو یہ مشورہ دیں کہ آپ تحریک طالبان سے مذاکرات کر لیں, جو پاکستانی تحریک طالبان ہیں, یا ان کو آپ کسی حکومت میں شراکت دار بنا لیں یا ان کو اسلام آباد میں آپ دفتر کھول کے دے دیں. اسی طرح پاکستان کا بھی یہ منصب دعویٰ نہیں ہے کہ وہ یہ بات کریں کہ آپ کابل میں فیسیلیٹیٹر کا کردار پاکستان کہتا ہے کہ ان کا ہے, تو بڑی اچھی بات ہے وہ کردار ادا کریں. اور سوال صرف اتنا ہے کہ ملا عمر, ملا اختر منصور اور ان کے بہت سارے اور حواری اگر وہ پاکستان میں ہیں تو ان کو ان جگہوں سے برخاست کر دیا جائے, ان جگہوں سے نکالا جائے, اور پھر افغانوں کے اوپر یہ ذمہ داری, ان کا جو معاملہ داخلی ہے وہ داخلی ہے, وہ افغانستان کے مسائل جو پیچیدہ مسائل ہیں ان کے حل کا ذمہ وہ پاکستان کو نہ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں نہ پاکستان سے توقع رکھتے ہیں. ان کی ڈیمانڈ تو کم از کم آج کی تقریر میں جتنی صدر غنی نے باتیں کی ہیں اس میں کچھ ضرب عزب کے اچھے اور کچھ برے اثرات جو پاکستان کا آپریشن ہے اس کے اوپر انہوں نے بات کی کہ وہاں سے
وہ میں آپ کو ساؤنڈ بائٹ سنانا چاہوں گی. ڈاکٹر تقی صاحب کا دے کلامی معاف, وہ آگے چل کے میں آپ کو سنانا چاہوں گی, لیکن ستیش مشرا جی نے بھارت سے ہمیں جوائن کیا ہے, ان کی جانب بھی ہم جانا چاہیں گے, اور آپ سے واپس آ کے میں یہ جاننا چاہوں گی کیونکہ امریکہ کے نائب وزیر خارجہ امریکہ کی نمائندگی کر رہے تھے اس کانفرنس میں, امریکہ کس موقف کے ساتھ گیا ہے اس پہ آپ سے میں ڈاکٹر تقی صاحب بات کرنا چاہوں گی. لیکن مشرا جی آپ یہ بتائیے گا, ایک تو جس طرح بھارتی جو وزیر خارجہ ہے سشما سوراج جی, انہوں نے اس کانفرنس میں جا کے شرکت کی ہے اسلام آباد میں, اس کو ایک کافی اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, امریکہ نے بھی کیا ہے, ریجنل جو کنٹریز ہے انہوں نے بھی کیا ہے. یہ بتائیے گا کہ اچانک یہ فیصلہ, کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وزیراعظم مودی صاحب جو ہیں ان کی ہمسایہ ممالک کے ساتھ جو خارجہ پالیسی ہے اس میں تبدیلی کے ساتھ اس کو جوڑا جا رہا ہے, آپ کس طرح دیکھتے ہیں ان کا پاکستان آنا, کیا سوچ تھی اس کے پیچھے؟
देखिए ऐसा है कि भारत का इंडिया का हमेशा ये नजरिया रहा है कि इस रीजन के जितने मुल्क हैं सब आपस में कोऑपरेट करके आगे बढ़ें। अब उसमें पाकिस्तान के साथ कुछ इस तरह के मामलात थे जिसकी वजह से बात आगे नहीं बढ़ पा रही थी, और जब नवाज शरीफ साहब की और प्रधानमंत्री मोदी जी की पेरिस में मुलाकात हुई और उसके बाद दोनों मुल्कों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बैंकॉक में मिले, तो उसके साथ एक प्रोसेस शुरू हो गया। उसके साथ अमेरिका में जब नवाज शरीफ साहब गए और अमेरिका में पाकिस्तान के जनरल शरीफ साहब गए, ये सब मिलाकर पूरे कॉन्टेक्स्ट को आप देखें कि सबकी कोशिश ये है कि इस रीजन में पीस और स्टेबिलिटी स्टैब्लिश हो सके, और उसमें हिंदुस्तान का एक किरदार है जिसको कि एक्सेप्ट किया जा रहा है। ये पहली बार इस तरह की कॉन्फ्रेंस में भारत को इन्वाइट किया गया है, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। मेरा मानना यह है कि इस सारे उसमें अभी रूस का रोल अभी नहीं तय हुआ है, रूस को भी आगे लाना पड़ेगा, क्योंकि रूस का भी अफगानिस्तान के साथ एक बड़ा पुराना रिश्ता है और उनके अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं। तो इन सारे मुद्दों पे जब तक सारे मुल्क इस रीजन के और इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं करती, तब तक अफगानिस्तान में पीस और स्टेबिलिटी लाना मुश्किल होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान इस बात के लिए राजी हो रहा है कि भारत का इसमें एक रोल है, भारत को साथ लाया जाना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा कदम है। इसके साथ ही हम भारत और पाकिस्तान के बीच में जो टॉक्स को शुरू करने की बात हुई है वो भी इसी पूरे पर्सपेक्टिव में जुड़ जाता है कि जब भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधरेंगे और भारत और पाकिस्तान मिलकर अफगानिस्तान में पीस और स्टेबिलिटी को स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे तो एक ऐसा माहौल बनेगा जिसमें सबका फायदा होगा, सबको इसमें अच्छा लगेगा और खुशहाली बढ़ेगी।
ओके, हमें ये मालूम है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है ये अफ़गान सेंट्रिक था, इसमें अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम और जो मौशी तावुन है उस पे बातचीत होनी थी, हुई भी है। ये बताइएगा कि जब क़याम अमन की हम बात करते हैं ना सिर्फ अफ़गानिस्तान में पूरे ख़ते में और मौशी उसकी तावुन की, तो भारत जो है वो क्या किरदार अदा कर सकता है?
लेकिन भारत ने अफगानिस्तान में जो पिछले सालों में काम किया है, जो जिसको कि पॉजिटिव डेवलपमेंट कहते हैं, जिसको कि एजुकेशनल सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में और वहां की पुलिस को, फौज को ट्रेनिंग देने में, इस तरह के जो पॉजिटिव काम है वो हिंदुस्तान बहुत अच्छी तरह से कर सकता है और जो अफगानिस्तान में करता चला आया है, जिस उसके साथ अगर अफगानिस्तान से इंडिया के लिए ट्रेड के लिए रास्ता खोल सके पाकिस्तान के थ्रू, तो अफगानिस्तान को भी फायदा होगा, पाकिस्तान को भी फायदा होगा और भारत को भी फायदा होगा। ये ट्रेड रूट भी खोलने की बात भी शुरू की जा सकती है, तो इससे जब ट्रेड बढ़ेगा तो सबके स्टेक्स बढ़ेंगे और उसके साथ पीस और स्टेबिलिटी के आने में मदद मिलेगी।
जी ओके, सतीश मिश्रा साहब हमारे साथ रहिए। हमें कहा जा रहा है इस वक्त आसिफ ननक साहब ने काबुल से हमें ज्वाइन किया है, फरा प्रोविंस के आप गवर्नर हैं, किसी मीटिंग से उठ के आ रहे हैं, उनकी जानिब हम जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ ननक साहब।
जी सलाम पेश करता हूँ सारे सामीन को और आपको।
जी अस्सलाम वालेकुम आसिफ रंग साहब, बहुत शुक्रिया आप हमें टाइम दे रहे हैं। और ये बताइएगा कि अफगानिस्तान की ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है हार्ट ऑफ एशिया इस्लामाबाद में, इससे क्या तवक्कुआत थी और अब एलामिया भी सामने आ चुका है, 43 नुकात पर ये मुश्तमिल है, ये बताइएगा कि आप लोगों की तवक्कुआत कहाँ तक पूरी हुई है?
सबसे पहले बात तो यह है कि एक नाखुशगवार माहौल जो पॉलिटिकल सतह पर था उसमें एक खुशबीनी नज़र आ रही है, क्योंकि अब दोनों मुल्कों के दरमियान एक फजा इस तक पहुंच गया कि एक ہائی لیول کی پولیٹیکل جو ایک دوسرے سے جاتے ہیں اور تبادل نظر کرتا ہے, تو ایک اہم پیش رفت تو یہ ہے. دوسرا بات یہ ہے کہ یہاں پر جو کانفرنس میں ایجنڈا میں جو بات چیت تھا اس کانفرنس کے دوران وہ بھی اہم تھا. بات چیت اس میں اہم تھا طالبان کے ساتھ بات کرنے, ریکنسلیشن, اور جو طالبان مصالحے پر یقین رکھتے ہیں ان کے ساتھ بات چیت, اور پاکستان کی کردار جو جہاں تک اہم ہے افغان حکومت کی جانب سے یہ دباؤ تھا کہ پاکستان اہم کردار ادا کر سکتا ہے ریکنسلیشن میں اور مذاکرات میں اور پیس میں اور طالبان کو میز مذاکرے پر لانے میں. تو یہ اہم باتیں ہیں. یہاں افغانستان میں امیدواری بہت زیادہ ہے, جہاں بھی جو بھی اور جیسا بھی میٹنگز یا کانفرنس ہو جس میں ریکنسلیشن, پیس, مذاکرات اور وغیرہ یہ باتیں ہوتے ہیں تو افغان عوام جو ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے.
اوکے. ان کانفرنسز میں اور خاص کر یہ ابھی جو ہوئی ہے اس میں جو وعدے کیے گئے ہیں تو یہ آپ کو کتنے کریڈیبل یہ ہوتے ہیں یہ وعدے, اور ان کو کہاں تک آپ کی نظر میں آپ کو لگتا ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا؟
یہاں ہمارے پشتونخوا میں ایک سنگر تھا جو کہتا ہے گلنار بیگم, اس کا ایک ہے کہ اشنا چپ وعدہ دی اعتبار اکرم کنا. یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ بہت زیادہ وعدے بھی تھا اور قسمیں بھی بہت زیادہ تھا لیکن اس پر عمل درآمد میں کوئی پیش رفت نہیں تھا, کوئی انکشاف نہیں تھا. تو اس پر ابھی جہاں تک آپ نے پوچھا کہ اس وعدے پر افغان عوام کی کیا عقیدت رکھتے اور اس پر یقین رکھنے والے, یہ میرے خیال میں اب حالات ثابت کرے گا. اگر ابھی صداقت اور سچائی سامنے نہیں آیا اس وعدے کی بات تو پھر لوگ پھر مایوس ہوگا, اور میرے خیال میں اگلے ہمارے سامنے جو فرصتیں ہیں جو چانسز ہیں وہ بھی آئندہ میں بہت کم ہوگا.
اوکے. عظیم ننگ صاحب, ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ یہ پانچویں کانفرنس تھی ہارٹ آف ایشیا کی, چار پہلے بھی ہو چکی ہیں, اس میں بھی کافی وعدے کیے گئے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں ان پر کہاں تک, افغانستان کے حالات کو جب آپ دیکھتے ہیں کہاں تک اس پر عمل درآمد ہوا ہے, اور جن چیزوں پہ نہیں ہوا آپ کی نظر میں اس کی وجوہات کیا ہیں؟
جس پر عمل درآمد اب تک نہیں ہوا اس میں ڈیولپمنٹ کے متعلق کچھ پرامسز تھا اور کمٹمنٹ تھا کہ اور اکنامک کے سطح پر جہاں تک سورسز کی باتیں ہیں وہ سورسز کسی ملکوں میں یہ پارٹیسپیشن ان کے پاس نہیں ہے, اور ایک تو یہ بات ہے. لیکن پولیٹیکل سطح پر میرے خیال میں ڈبل فیس پالیسیز جو ہے اس کی وجہ سے بہت وعدے جو ہے وہ ٹوٹ گیا, اس لیے اس کانفرنس کا ابھی تک تو بہت مشکل ہوگا اگر کوئی یقین کرے. لیکن پھر بھی ہماری پولیٹیکل میں جو ہے دروازے بند نہیں کرنا چاہیے, اور یہ پالیسی ہے ہماری درمیان سمجھوتا سمجھنا, مذاکرات, مفاہمہ, بات چیت اور ڈائلاگ یہ جو ہے یہ جاری رکھنے ایک اچھی کلچر ہے. میرے خیال میں اس بار ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے حالات بھی اس طرح ہے کہ وہ بھی مذاکرات چاہتے اور یہ جو انسرجنسی ہے اس کی مٹانا چاہتے, افغانستان میں بھی یہی, اور یہ تشدد پسندی جو ہے اس کے خلاف اب پہلے سے جو حکومتوں کے درمیان ایک ذہنیت تھا اب عوام کے جو حالات ہے وہ قابل تحمل نہیں ہے, ٹالرنسی جو عوام کی تھا وہ ختم ہو چکا ہے. تو دونوں ملکوں میں میرے خیال میں آہستہ آہستہ وہ لوگ کی باتیں جو ہے عوام کی نظریات جو ہے وہ پولیٹیکل سٹیج تک پہنچ گیا, اور پولیٹیکل سٹیج اگر اس کو ریسپیکٹ نہ کرے تو پولیٹیکل سٹیج کا ایمیج جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گا.
اوکے. آصف ننگ صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ ایک عہدیدار ہیں, افغانستان کے ایک اہم عہدیدار ہیں, یہ بتائیے گا کہ جو ریجنل کنٹریز ہے, کیونکہ اس کانفرنس میں چین بھی شامل تھا, اس میں ایران بھی شامل تھا, اس میں باقی بہت سارے ممالک تھے, امریکہ بھی اس میں تھا, جو ممالک ہیں ان سے آپ لوگوں کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, یہ کیا رول ان کو کردار کیا کردار ادا کرنا چاہیے افغانستان میں؟
میرے خیال میں اگر ایک پریشر گروپ جو ہے اس کی جو عمل میں یہ کوئی پالیسی یا کوئی ایکشن نہ اٹھائے تو بات پر کوئی چینج نہیں آ سکتا. یہ ملکوں کے درمیان پاکستان اور چین کی تعلقات جو ہے, علاقائی تعلقات جو ایران کا, جو انڈیا کا, یہ سب یہ ریجن میں بہت اس کی اثر و رسوخ ہے. اگر کوئی ایکشن لے جائے تو اس کا پھر ریزلٹ بھی آ جاتا ہے. اگر میرے خیال میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک پریشر گروپ جو ہے, انسرجنسی جو ہے وہ بہت لمیٹڈ ایریا میں ہے اور بہت مشہور ایریا ہے جو جہاں پہ ہے, اور سب اب جانتے ہیں اس کا کوئی تفصیل کی ہم اگر کہیں یا نہ کہیں, انسرجنسی کا بیس جو ہے وہ قبائلی علاقہ جات پاکستان اس ایریا میں ہے, اور اس کے پیچھے ایک انٹیلیجنس گروپ بھی ہے کہ اس کو ٹریننگ دیتے. اگر یہ رکنے کے لیے سب ملکوں, چین, انڈیا وغیرہ جو ہیں, چائنا, ہماری یہ پڑوس سینٹرل ایشیا کی ممالک جو ہے, ایران اور عرب ملکوں میں جو ہماری یہاں پہ اثر رسوخ ہے, وہ اگر ایکشن لے تو اس کا نتائج اور ریزلٹ بھی سامنے آ سکتا ہے. ادروائز اس طرح اگر ہم بات چیت کریں اور پھر پرامس کریں اور پھر بات کریں, صرف باتیں ہوگی.
اوکے, آخری سوال آصف ننگ صاحب آپ سے میں کرنا چاہوں گی. آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے جس طرح پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کی جانب آپ نے اشارہ کیا, فاٹا کی طرف اشارہ کیا, اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک اعتماد کی بحالی جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہمیں اب بھی نظر نہیں آتی افغانستان اور پاکستان میں, کیونکہ پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ وہ فاٹا میں ایک بلا تفریق کاروائی دہشت گردوں کے خلاف کر رہا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے بات چیت جو ہے, مری ٹاکس جو ہیں وہ بھی شروع کی, بدقسمتی سے وہ آگے نہ چل سکی. اور پاکستان ایسا کیا کریں کہ آپ لوگوں کا اعتماد پاکستان پر بحال ہو, اور یہ جو بے اعتمادی ہے آپ لوگوں کی پاکستان پر, اس کی وجہ کیا ہے, بنیادی وجوہات کیا ہیں؟
بنیادی وجوہات تو بالکل کلیئر ہے, یہاں پہ انسرجنسی ہے, اور یہاں آپ دیکھیں وہاں جہاں ملا منصور کی بات ہوتے ہیں وہاں پہ الیکشن کی جو وہاں کے کنسلیشن جو ہے وہاں پاکستان میں تھا, کوئٹہ میں تھا, پشاور شورا کہتے ہیں, شورا کوئٹہ طالبان کہتے ہیں, باجوڑ میں ان کے ٹھکانے ہیں, تو وزیرستان میں ٹھکانے, لورلائی وغیرہ یہ ایریا میں ہے, وہاں پہ میر علی میران شاہ میں, بارہ چنار میں, یہ سب ایریا جو جس ایریا میں اب بہت بڑی بڑی گروپوں کو وہاں پہ ٹھکانے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ کراچی کے بنارس روڈ میں بھی طالبان کی جو بہت بڑا مائدین تھا ان کا رہنا وہاں ہے, تو یہ پاکستان بھی اس کا تصدیق کرتا ہے. گرفتاریاں جو ہوا, جو ملا عمر کی موت کی بات ہوا, جس طرح ملا برادر کی گرفتاری تھا, جس طرح ملا دوسرا بڑے مائدین کی بات چیت تھا, جہاں تک اسامہ کی بات تھا, میرے خیال میں اب عالمی سطح پر بھی اس کو کوئی اگنور نہیں کر سکتا کہ یہاں پہ ٹھکانے ہیں. بات یہ ہے کہ پاکستان اس ٹھکانے کے پیچھے ہے کہ نہیں ہے, ہم اس پر قضاوت نہیں کرتے, لیکن جہاں تک اگر یہ پاکستان اس میں سچائی کے اور صداقت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ یہ مسائل جو ہے یہاں پہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو ریئلائز نہ کریں, اور افغانستان اور ایریا میں سب پشتون, بڑا پشتونستان جو ایریا ہے, اس میں پیس اور ریکنسلیشن اور یہ انسرجنسی کے مٹانے میں کردار ادا نہ کرے اور ایکشن نہ لے, تو میرے خیال میں اعتماد بحالنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سب سے بڑا ایشو, سب سے برا ایشو بھی یہی ہے, اور عالمی سطح پر بھی اب بہت تصادق آیا ہے اس بات کے.
بے حد شکریہ آصف ننگ صاحب, آپ میٹنگ سے اٹھ کے آ رہے ہیں اور آپ نے ہمیں ٹائم دیا, تھینک یو سو مچ سر, آئندہ بھی آپ سے بات ہوگی. ڈاکٹر تقی صاحب نے دوبارہ ہمیں جوائن کیا ہے. بریگیڈیئر صاحب, آپ نے ڈاکٹر تقی صاحب کو بھی سنا اور آصف ننگ صاحب کو بھی سنا, آپ کی جانب ہم آتے ہیں, لیکن امریکہ کے نمائندے بھی اس میں شریک تھے اس کانفرنس میں. ڈاکٹر تقی صاحب, آپ سے میں یہ پوائنٹ لینا چاہوں گی یہاں پہ کہ امریکہ میں اس وقت, امریکہ کی نظر میں اس وقت ایشوز کیا ہے, کس طرح وہ اس کو ایڈریس کر رہا ہے, اور افغانستان میں امن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو امریکہ کی نظر میں اس کا کیا حل کیا ہے؟
دیکھیے امریکہ کی تو کوشش یہی ہے کہ اس کا حل جو ہے وہ مذاکرات سے اور بات چیت سے نکلے اور ایسا ایک پروسیس جو ہے وہ شروع ہو جس میں وہ جنگجو جو ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں وہ ہتھیار ڈال کے افغانستان کے قومی دھارے میں شامل ہو جائیں اور جو جن کے ساتھ لڑائی لڑنی ہے ان کے ساتھ لڑائی لڑی جائے. تو امریکہ بطور ایک عالمی طاقت اور ایک براہ راست فریق ہی سمجھ لیجئے کیونکہ وہاں پہ ان کی افواج موجود ہیں اور آئندہ بھی موجود رہیں گی, تو اس کا تو ویسٹڈ انٹرسٹ اس میں ہے کہ اس میں امن آئے. اب وہاں وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں اور کتنی لیوریج ان کے پاس ہے یہ ایک الگ بحث اور موضوع ہے, لیکن بہرحال وہ دونوں کو افغانستان کو اور پاکستان کو اس طرف نج کرتے ہیں, آہستہ آہستہ ان کو ترغیب دیتے ہیں کہ آپ اس موضوع پہ بات چیت کریں. تو امریکہ کے جو ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ ٹونی بلنکن تھے وہاں پہ اس میں مذاکرات یہ جو کل ایشیا کانفرنس میں انہوں نے بھی غالباً ایک چھوٹا سا خطاب کیا اور مختلف میٹنگز میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. اوور آل جیسے گورنر صاحب نے فرمایا کہ ہم اس بحث میں نہیں جاتے کہ وہ کس موٹیویشن کے تحت یا کس کی پشپنائی سے لوگ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن وہ صرف فاٹا کا معاملہ نہیں ہے. انہوں نے کراچی کا کوئٹہ کا ذکر کیا, نصیر حقانی جو ہے وہ اسلام آباد میں مارا گیا, حقانی نیٹ ورک کا آدمی تھا, خاصا بڑا ان کا فائنینسیئر تھا. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کے سیٹلڈ ایریا میں اس طرح کے لوگ دندناتے پھر رہے ہوں. جس طرح کہ اب اختر منصور کا ذکر آ رہا ہے, کوئٹہ جو ہے وہ سیٹلڈ ایریا ہے, وہ فاٹا نہیں ہے. کچھ لاکھ جو ہے کوئٹہ کا ایک مضافاتی علاقہ ہے, وہ فاٹا نہیں ہے. تو یہ جو الزامات ہیں افغانستان کی طرف سے اور ان کی ویریفیکیشن جو انٹرنیشنل میڈیا میں بار بار پے در پے آتی ہے, جب تک اس کو ویریفائبلی بند نہیں کیا جائے گا, یعنی ایک تو بند کرنا اور دوسرا اس کی ویریفیکیشن. اور ملا عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے جی وہ تو زندہ نہیں ہے, وہ ہیں نہیں ہیں, ڈھائی سال ہوئے وہ مر گئے اور ان کے نام سے انسرجنسی جو ہے وہ چلائی جاتی رہی اور کوئٹہ شورا چلاتی رہی اس کو. تو یہ مسئلہ تو پاکستان کا مسئلہ ہے, اس کو انہیں حل کرنا پڑے گا. جو افغانستان کے داخلی معاملے ہیں وہ ہم
اس میں مداخلت آپ کا کہنا ہے کہ نہیں ہونی چاہیے,
اور ان کی جو نیشنل یونٹی گورنمنٹ ہے وہ اس کو حل کریں, لیکن جو ایریٹنٹ ہے وہ تو طالبان ہے. اس کے علاوہ اور کوئی بڑا ایریٹنٹ ڈیورن لائن کا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن ڈیورن لائن کے مسئلے کے اوپر میرے خیال میں افغانستان پاکستان سے لڑائی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسی سچویشن نہیں ہے اور اس کے 10 حل اور موجود ہیں. ہم خود اس علاقے کے ہیں, غالباً بریگیڈیئر صاحب بھی آپ بھی, ہمیں معلوم ہے کہ افغان ایک دوسرے کے ساتھ مسئلے کس طرح حل کر سکتے ہیں, پشتون ایک دوسرے کے ساتھ مسئلے کس طرح حل کر سکتے ہیں. یہ جو مین ایریٹنٹ انسرجنسی ہے, اگر اس کا حل میں پاکستان سنجیدہ ہو, جنرل صاحب راحیل شریف اور وزیر اعظم نواز شریف اگر اس کی طرف توجہ فرمائیں, تو یقیناً بہت بڑا اکنامک زون ہے جی یہ, جس کا ذکر انہوں نے ڈاکٹر غنی نے آج ان کی تقریر, واقعی وہ سننے کے قابل تقریر ہے, بڑی متوازن تقریر انہوں نے کی. اکنامک اپرچونیٹی, اتنی بڑی اکنامک اپرچونیٹی ہے.
بالکل اسی کی طرف, اس پہ ایک پوائنٹ جو ہے, اس سے پہلے کہ بریگیڈیئر صاحب کی جانب جاؤں, آپ سے میں جاننا چاہوں گی ڈاکٹر تقی صاحب کہ افغانستان وہ علاقہ ہے جہاں امریکہ اور چائنا جو ہیں وہ دونوں کافی وہاں پہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں, اور دونوں ممالک کے یہاں پر جو ہیں وہ کنورج بھی کرتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ خاص طور پر چین کے کافی اچھے تعلقات ہیں پاکستان سے, امریکہ کا بھی اتحادی ہے, ان کی جانب سے کوئی دباؤ پاکستان پہ بڑھے گا, بڑھ سکتا ہے آئندہ؟
امریکہ کی جانب سے تو میرا خیال میں جتنا دباؤ آ سکتا تھا وہ آ چکا ہے, اور پاکستان نے اس کو سہار بھی لیا ہے. یعنی اگر ایک آبجیکٹیولی دیکھا جائے تو پاکستان نے اس کو خاصی حد تک برداشت کیا ہوا ہے, اور اسی وجہ سے وہ اپنی جو چیزیں وہ کر رہے ہیں وہ کرتے چلے جا رہے ہیں کہ ان کو مزید دباؤ کا اندیشہ نہیں ہے. ہاں, چین کے دباؤ سے پاکستان کو مشکل بھی پیش آتی ہے, اور ان کے کہنے پر انہوں نے کئی چیزیں کی بھی ہیں. طالبان سے مذاکرات کا پروسیس جو ہے اس میں وہ ارومچی وغیرہ میں بات چیت جو ہے وہ چین نے کرائی, اور اس کا خیر مقدم افغانستان بھی کرتا ہے اور خود امریکہ بھی کرتا ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ امریکہ اور چین کے نقطۂ نظر میں اور مفاد میں بڑی حد تک ارتکاز ہے افغانستان کے بارے میں. چین کتنا رول اس میں ادا کرے گا, کیونکہ چین کے اپنے پاکستان کے ساتھ جس طریقے کے تعلقات ہیں اس میں گو کہ چین جو ہے وہ سینئر پارٹنر ہے اور معاشی طور پہ کہیں توانا ہے پاکستان کے مقابلے میں, لیکن بہرحال وہ تعلق اس نے کسی وجہ سے رکھا ہوا ہے. تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کی چین جو ہے وہ ایکسیپٹ کرے گا. ایک جملہ یہاں پہ امریکہ میں استعمال ہوتا ہے, وہ کسی لکھنے والے نے لکھا کہ پاکستان جو ہے وہ چائنا کا اسرائیل ہے. جیسے امریکہ نے اسرائیل کی پشتیبانی کی 30-40 سال تک, اس طریقے سے چین پاکستان کی پشتیبانی کرتا. تو کئی چیزیں جو ہیں وہ چین پاکستان سے
کروا سکتا ہے, دباؤ ڈال سکتا ہے. اوکے بریگیڈیئر صاحب, آپ نے آصف ننگ صاحب کو سنا, انہوں نے کچھ کنسرنس جو افغانستان کے ہیں اس کا ذکر کیا. ڈاکٹر تقی صاحب کا کہنا ہے کہ جن کنسرنس کا ذکر کیا آصف ننگ صاحب نے وہ ویل فاؤنڈیڈ ہے, اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. بات پھر پاکستان پہ آتی ہے کہ پاکستان کو ایک سنسیئر اور سنجیدہ رول جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا, کیونکہ جس طرح آج نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جب تک افغانستان میں امن بحال نہیں ہو سکتا تو پاکستان میں بھی کبھی امن جو ہے وہ نہیں آ سکتا. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟
جی بہت شکریہ, میں نے دونوں کو بڑے غور سے سنا اور انفارچونیٹلی پاکستان بیشنگ کافی ہو رہی ہے, لیکن میں تھوڑا سا بالکل ڈسپیشنیٹ ہو کر, مطلب ایک غیر جذباتی انداز میں, جو میں سمجھتا ہوں جو کہ زمینی حقائق ہے اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو میرے خیال میں کہ بجائے بیشنگ کے یا بلیم گیم کے یا پاکستان کو سب مسئلے کا ایک قریبی کردار گنوانے کے بجائے, تو میرے خیال میں ایک دوسری تین حقیقتیں ہیں, گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں, زمینی حقائق جس کی طرف میں اشارہ. ایک یہ ہے کہ جہاں تک ڈیورنڈ لائن کی بات ہے تو پاکستان نے کئی دفعہ مختلف انٹرنیشنل کانفرنسز میں یہ تجویز دی تھی کہ ہم بارڈر میکینزم ان پلیس کرتے ہیں, اس میں باقاعدہ فینسنگ کرتے ہیں اور مائننگ کے لیے بھی تیار ہے, اور کینیڈا نے اپنے طور پر ایک قسم کا ٹیکنیکل مدد بھی دینے کی پیشکش کی تھی سوائے مائننگ کے. تو لیکن اس کے لیے افغانستان تیار نہیں ہے, اور ظاہر ہے کہ جو ان کے تحفظات ہیں ڈیورن لائن پر, حالانکہ کسی انٹرنیشنل فورم پر یہ مسئلہ موجود نہیں ہے, لیکن دونوں ممالک کے درمیان اس میں کچھ تحفظات افغانستان کے زیادہ ہے پاکستان کے کم ہیں, اور وہ اس پر ایک پکا بارڈر, ایک پٹ کے پوسٹ یا اس قسم کی کوئی سٹرکچر نہیں چاہتے جس کی وجہ سے یہ پورس بارڈر تھوڑے سے ہارڈ یا سخت بارڈر میں تبدیل ہو جائے. تو یہ افغانستان کے اپنے تحفظات کی وجہ سے وہ غیر محفوظ ہے. دوسری زمینی حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اگر جس طریقے سے کہتے کہ کچھ لاکھ میں ہے, یا کوئٹہ بنارس کالونی, سوری کراچی بنارس کالونی میں ہے, یا فاٹا کے باجوڑیا کے اور علاقوں میں ہوں گے, میں ہم ان سے انکار نہیں کرتے, لیکن اگر پاکستان ان کو پش کرتا ہے اور ان کو ادھر سے نکال دیتا ہے, حالانکہ افغانستان پاکستان میں افغانستان کے جو مہاجر ہیں وہ کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں, وہ ظاہر ہے کہ ایک وجہ سے آئے ہوئے تھے اور باقاعدہ یو این کے چارٹر پر ان کو سپورٹ ملتا ہے, اور افغانستان بھی چاہتا ہے کہ یہ لوگ ادھر رہیں, اسی طریقے سے یہ لوگ بھی آئے ہوئے ہیں, اگر پاکستان ان کو پش کرتا ہے تو وہ کیا وہاں پر جو افغان گورنمنٹ سے ان سے ہاتھ ملائے گا, ان کے ساتھ میز کے اس پر بیٹھے گا کہ مذاکرات کریں گے یا لڑائی لڑیں گے؟ ظاہر ہے پاکستان اس کو پش کرے گا تو وہ لڑائی لڑیں گے, اور کیا افغانستان کا مسئلہ یہ پچھلے 12-13 سال کی شدید لڑائی سے ختم ہوا ہے؟ یہ امن سے ختم ہوا, امن کے مذاکرات سے ختم ہوگا. تو اگر پاکستان اس میں ایک فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کرتا ہے کہ بھائی ہم اس کو بات چیت کے میز پر لانا چاہتے ہیں, آپ ان سے بات چیت کریں, جو آپ فیصلہ کر لے وہ ہمیں منظور ہوگا, کیونکہ آپ دونوں فریق ہیں, ہم تو فیسیلیٹیٹر ہیں, چائنا اور امریکہ تو گارنٹرز ہیں. تو اس حقیقت کو دیکھنا چاہیے کہ بھائی ہم جنگ کو ہوا نہیں دینا چاہتے, ہم امن کا راستہ تلاش کرتے, اور امن کا راستہ ہمیشہ مذاکرات کے میز سے نکلتا ہے, وہ جنگ سے نہیں نکلتا. اور تیسری بڑی حقیقت جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو داعش یہاں پر آئے ہوئے, اس نے پورے ننگرہار صوبے پر قبضہ کر رکھا ہے, تو کیا داعش کا وجود پاکستان سے تھا یا کہیں اور سے تھا؟ اور اس میں جو پاکستانی جو یہاں سے ٹی ٹی پی کے لوگ تھے یا کوئی اور لوگ تھے جو وہاں پر, جس میں شاہد اللہ شاہد تھا اور ایک پر ایگزائی جنسی کا تھا, وہ جو ڈرون حملے میں مارے گئے, تو کیا وہ پاکستانی پاکستان کے خلاف چڑ رہے تھے یا پاکستان نے ان کو بھیجا تھا کہ افغان ساحل پر وہ رہے؟ وہ تو پاکستان کے خلاف لڑ رہے تھے اور داعش کو انہوں نے جوائن کیا تھا اور داعش وہاں پر موجود ہے جس میں پاکستان میں اس کے فٹ پرنٹس ایسے نہیں ہے جتنے کہ افغانستان میں ہے. تو ظاہر ہے کہ افغانستان کے حالات اگر اس طریقے سے رہیں گے تو پھر اس قسم کے پریشر گروپس, اس قسم کے جنگجو, اس قسم کی تنظیمیں وہاں پر ابھریں گی اور وہ رہے گی. اور اگلی بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ افغانستان میں کبھی بھی ایک سینٹرل حکومت نہیں رہی ہے, ہمیشہ ایک لوز سینٹرک حکومت جس میں پروونسز کی اپنی ایک آزادی اور ان کا اپنا ایک قبائلی نظام ہے وہ چلتا رہا ہے. اور میرے خیال میں کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب بھی وہی بات ہے کہ ایک سینٹرل حکومت جو کہ ایک کوالیشن گورنمنٹ یا یونٹی گورنمنٹ ہے اس سے آپ جنگ کے حالات میں یہ توقع نہ کریں کہ ان کا اتنا استعداد ہے کہ وہ اپنا کنٹرول کو ان صوبوں تک پھیلا دے اور اس پر اپنے فوج کے ذریعے یا پولیس کے ذریعے لا ان آرڈر کمپلیٹلی قائم کر سکے. تو ایسا نہ ہو کہ بجائے جو امن کا راستہ نکلتا ہے اس کو ہم بند کر کے دوبارہ ان کو جنگ کی طرف دھکیل دیں اور پھر اس کے شغلے پھر پاکستان میں آئے, جو کہ پاکستان میں پہلے سے تقریباً 50,000 سے زیادہ سویلین ہے اور 7,000 سے زیادہ سیکیورٹی فورسز, اس کے علاوہ $110 بلین کا نقصان. یہ میرے خیال میں کون سا ملک ہوگا جو جنگ کو خرید سکتا ہے؟ اور اگلی بات میں ایک یہ بھی کہنا چاہتا ہوں وضاحت کے طور پر کہ جس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ تقی صاحب, ڈاکٹر تقی صاحب نے بات کی, اچھی بات کی اور واقعی, لیکن پاکستان تو کے جو معاہدے تھے وہ سیٹو تھا یا سنٹو تھا اور جتنا استعمال ہوا کولڈ وار میں رشیا کے خلاف اور پھر رشیا کے خلاف جو یہاں پر جہاد ہوا تو وہ تو امریکہ کا تو فعل ہی تھا. اب رفتہ رفتہ اس نے کچھ اپنا دوست بارڈر پر چن لیا ہے تو میرے خیال میں کہ یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. اسرائیل کا وجود جو ہے وہ ایک الگ وہ ہے اور پاکستان کا وجود الگ ہے. ٹھیک ہے وہاں پر یہ کہتا کہا جا رہا ہوگا لیکن میرے خیال میں کہ دونوں کے سپورٹ میں بہت زیادہ فرق ہے کیونکہ وہاں پر ملٹری سپورٹ, سیکیورٹی سپورٹ بہت زیادہ ہے, یہاں پر چائنا کا اکنامک سپورٹ بہت زیادہ ہے. تو سیکیورٹی سپورٹ اور اکنامک سپورٹ میں بڑا فرق ہوتا ہے. جی وہ پروگریسو ہوتا ہے کیونکہ چائنا کا یہ رول ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو ترقی کی راہ پر ساتھ لینا چاہتا ہے کہ پڑوسی بھوکا نہ رہے ورنہ اس کی وجہ سے پھر تمہیں نقصان ہوگا. وہ اس اصول کو فالو کرتے
ہر ایک کو اپنی پالیسی جو ہے ظاہر ہے وہ اپنی ملک کی پالیسی اور اپنے جو دوست ممالک ہیں ان کی پالیسی جو ہے وہ بہتر نظر آتی ہے. ستیش مشرا جی آپ کی جانب ہم آنا چاہیں گے. بریگیڈیئر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بلیم گیم کو بند کرنا ہوگا, ایک دوسرے پر جو الزامات جس طرح ممالک خطے کے لگاتے ہیں اس کو بند کیے بغیر آپس کے تعاون کے اور ایک دوسرے پر اعتماد کیے بغیر حالات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہو سکتے, نہ افغانستان کے اندر اور نہ خطے میں. بات کو کس طرح آگے بڑھایا جا سکتا ہے؟ امن استحکام کی جب ہم بات کرتے ہیں خطے میں کیا کردار ہونا چاہیے ریجنل کنٹریز کا؟
دیکھیے میں بریگیڈیئر صاحب سے پورا اتفاق کرتا ہوں
جی.
ہم بلیم گیم سے کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. ہم کو بلیم گیم چھوڑنا ہوگا, ہم کو پازیٹو تھنکنگ لانی پڑے گی اور جیسا کہ کہا گیا کہ انٹرنیشنل ویریفیکیشن میکینزم اسٹیبلش کرنی پڑے گی کہ جس میں کہ بلیم گیم ہو ہی نہ سکے. اگر کوئی بات کہتا ہے تو اس کا ویریفائی ہونا چاہیے اور یہ کہا جانا چاہیے کہ یہ غلطی پہ ہے اور یہ غلطی پہ نہیں ہے. جب تک سب مل کر اس بات کو طے نہیں کرتے ہیں کہ اس ایریا میں امن چاہیے تب تک کبھی بھی امن نہیں آ پائے گا. اور بنا امن کے یہ ساری کی ساری جو یہاں کی پاپولیشن ہے, جو یہاں کے رہنے والے ہیں, وہ سفر کرتے رہیں گے. ہم لوگوں کو سب سے پہلے یہ مان لینا ہوگا کہ ہم کو مل کر رہنا ہے اور مل کر رہ کر ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ہم پیپلز پرابلم تبھی سالو کر سکتے ہیں اور یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ریئلائزیشن آ رہی ہے کیونکہ سبھی ملک ٹیررزم سے پریشان ہیں اور ان کو لگنے لگا ہے کہ جو ٹیررزم اب انسٹرومنٹ جو فورن پالیسی کا ہے وہ ایک غلط طریقہ ہے और इसको हमको छोड़ना होगा। और इस रियलाइजेशन के साथ ये कॉन्फ्रेंस हार्ट ऑफ एशिया हुई है और इसीलिए भारत को इसमें बुलाया गया, इनवाइट किया गया। और जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि रूस को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए, तो इससे एक ऐसा माहौल बनेगा कि अब जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की बात की गई है, ट्रिमेंडस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है इस रीजन में, और सबसे गरीब इलाका है ये, और अगर हम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट कर सकें तो गुर्बत दूर हो सकती है। मुझे लगता है कि पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप हो रही है और उसके चलते आने वाले वक्त में यहाँ पर प्रोग्रेस नजर आएगी।
ओके, ये बताइएगा ये जो नई डेवलपमेंट हुई है काफी बड़ी, इसके क्या खिते पर और अफगानिस्तान पर असरात हो सकते हैं, ये जो कॉम्पोजिट डायलॉग जो है उसको रिज्यूम करने का ऐलान किया गया है?
देखिए, ये एक मेजर स्टेप फॉरवर्ड है। इसमें वक्त के बाद फिर से डायलॉग को रिज्यूम करने की बात है, कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग हो रहा है, हर मुद्दे पर बात हो रही है। टेररिज्म के लिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को कह दिया गया है कि वो लोग इस पर बात करेंगे। तो अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर अमन आ सकता है और दोनों लोग ये तय कर लें कि इतने मुद्दे हैं, हम उनको मिल बैठ कर बात करके सुलझा लेंगे, तो इसका इम्पैक्ट पूरे रीजन पर पड़ता है। सार्क जो है वो एक्टिव हो सकता है, सार्क इसके चलते आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसी तरह से अफगानिस्तान में फर्क पड़ता है, उसी ढंग से वेस्ट एशिया में फर्क पड़ता है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो इतने सालों की लड़ाई है, अगर उसको पीस में कन्वर्ट करा जा सके तो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा, नॉट ओनली फॉर द रीजन बट फॉर द एंटायर साउथ एशिया। हेलो
जी, जी मिश्रा जी, आपकी मेरे ख्याल में प्रोड्यूसर कुछ बता रहे थे, तो आप बात कंप्लीट करें अपनी प्लीज।
जी, मैं यही कह रहा था कि जब तक हम लोग सब मिलकर ये तय नहीं करते हैं कि हमको अमन लाना है, तब तक अमन कभी नहीं आएगा। और पाकिस्तान इसमें एक मेजर रोल प्ले करता है, वो फैसिलिटेट कर सकता है, उसके ताल्लुकात हैं हर ग्रुप्स में।
सही।
तो इन सबको मिलकर इस बात को सॉल्व किया जा रहा है, और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो डायलॉग रिज्यूम होने जा रहा है, जिसकी की बात आज ज्वाइंट स्टेटमेंट भी इस्लामाबाद में दे दिया गया है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज ने कहा है, तो उसके चलते जो एक एटमॉस्फेयर डेवलप होगा उससे सभी को फायदा होने जा रहा है।
ठीक, बहुत शुक्रिया सतीश मिश्रा जी आपका, डॉक्टर मोहम्मद तकी साहब, ब्रिगेडियर सैयद नज़ीर साहब, और हमारे साथ थे अफगानिस्तान से आसिफ ननक साहब, और हमारे रिपोर्टर को शुरू में आपने सुना जो इस कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया, मुश्तरक एलामिया जारी हुआ है उसके नुकात उन्होंने हमें बताएं। मोहम्मद इश्तियाक साहब, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं। और इसके साथ ही सामीन वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मेज़बान शहनाज नफीस और प्रोड्यूसर अंजुम गिल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।